السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين ومعز السامعين اللہ رب کریم نے اس امت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو سب سے پہلا خطاب فرمایا اور سب سے پہلا حکم عطا فرمایا وہ خطاب تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق اور ایک بون قطرے سے انسان کی تخلیق فرمائے اقرأ وربک الاکرم پڑھیے اس رب کے نام سے جو مکرم اور اکرم رب ہے اکرام اور احترام والا رب ہے الذی علم بالقلم جس رب نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم عطا فرمایا اور علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ ابتدائی وہ پانچ آیات ہیں جو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی کا نزول ہوا اور آپ ان آیات کو لے کر اپنے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس تشریف لائے اور پہلی چونکہ وحی تھی حضرت جبریل علیہ السلام سے پہلا ایک لقا تھا ایک آمنا سامنا تھا تو آپ پر بخار کسی کیفیت طاری تھی ایک خوف سا طاری تھا کپ کپی سی تھی سردی محسوس فرما رہے تھے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ زملونی زملونی مجھے چادر اڑائیں تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ کو چادر اڑائی، آپ کو تسلی دی اور حوصلہ افزائی فرمائی، اور چند باتیں آپ کی شان میں ایسی ارشاد فرمائی کہ جو ہمارے لیے سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو معاشرے کے پسماندہ افراد ہیں ان کی خبر گیری فرمانے والے ہیں آپ، یتیموں بیواؤں کا خیال فرمانے والے ہیں، مقروضوں کا قرض ادا فرمانے کی کوشش فرماتے ہیں، ان کا قرض ادا کرواتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں اور صلہ رحمی فرماتے ہیں، یعنی آپس میں رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ مہمان نوازی کے آپ شوقین ہیں، اور ناداروں کا بوجھ اٹھانا، بیواؤں یتیموں کی خبر گیری کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ تو اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں نہیں ڈالنے والے۔ پہلی وحی کی تسلی میں جن باتوں کی طرف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ تقریباً کام ہیں جن کو آج کی اصطلاح میں ہم سوشل ورک کہتے ہیں، اور سوشل ورک کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ خاکہ آتا ہے کہ یہ این جی اوز کا کام ہے، کہ کوئی این جی او وہ ان کاموں کو انجام دے، لاوارثوں کی خبر گیری کرے اور اس طرح اذکار رفتہ جو افراد ہیں ان کی ہیلپ کرے۔ لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے، یہ تمام کی تمام خدمات، ایک تو نہ صرف یہ کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، انسان کی خدمت کرنا، اس کے کام آنا کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی وحی سننے کے بعد جو تسلی کے الفاظ فرما رہی ہیں، تو اس میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، غار حرا میں آپ 40-40 دن تک یا اس سے زیادہ تنہا قیام فرما کے عبادت کرتے ہیں، آپ کثرت سے بیت اللہ کا طواف فرماتے ہیں، آپ بہت کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے معمولات شریفہ میں ساری چیزیں شامل تھیں۔ غار حرا میں آپ کا جانے کا بنیادی مقصد ہی عبادت ہوتا تھا کہ تنہائی میں، خلوت میں اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن پہلوؤں کو ذکر کر رہی ہیں اللہ کی نگاہ میں زیادہ مقرب ہونے والے پہلو، وہ پہلو میرے لیے اور آپ کے لیے قابل غور ہیں کہ اصل میں انسان کا ایک رشتہ تو اللہ سے ہے عبادت کا، وہ تو اللہ نے ہم پر فرض فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں۔ لیکن جس چیز کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے عبادت کے ساتھ ساتھ، وہ یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان دوسرے انسان کے یا دوسری کسی بھی مخلوق کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کی سواری پر اس کا سامان سوار کروا دینا، یا کسی سوار کو خود اس کی مدد کر کے سواری پہ بٹھا دینا، یا کسی مسافر کو کوئی راستہ اور منزل بتا دینا، یہ فرمایا سب کار خیر ہیں، سب نیکی کے کام ہیں. حتیٰ کہ انسان، ایک انسان جب دوسرے انسان سے مل رہا ہو تو ایک اچھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے کار خیر ہے. تو ہمیں اپنی سوشل لائف ایک ایسی رکھنی چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر، کہ ایک چھوٹا سا بھی کام اگر ہم کسی مخلوق کا کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ کام اتنا عظیم ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس شخص پر، اس کے خاندانوں پر بہت برکت و رحمت نازل فرماتے ہیں. صلہ رحمی، کسی پہ قرض اس کی مدد کر کے قرضہ اتروا دینا، مہمان کی مہمان نوازی، بیواؤں کی خبر گیری. خود ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملکۃ العرب تھیں، اللہ نے جو آپ کو وجاہت اور مقام اور دولت سے سرفراز فرمایا تھا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 اونٹ وہ تھے آپ کے، جس پر آپ کا تجارتی مال وہ لاد کر لوڈ کر کے مختلف جو ممالک میں آتا اور جاتا تھا، تو صرف 70,000 اونٹوں کا قافلہ وہ تھا. آپ اندازہ کیجئے، 100 اونٹ اگر یہاں کھڑے کر دیے جائیں تو ایک بہت بڑا جمع غفیر لگتا ہے. 70,000 اونٹوں پر جن کا قافلہ تجارت کے ادھر سے ادھر آتا جاتا ہو، تب بھی ان کو ملکۃ العرب، کہ پورے عرب کی ملکہ کا خطاب ملا ہوا تھا. تو خود انہوں نے ایک ادارہ قائم فرما رکھا تھا، دار المساکین. دار المساکین کے لفظ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یعنی ناداروں کا ٹھکانہ. جو نادار ہوں، کمزور ہوں، مسکین ہوں، ان کا ٹھکانہ. اور خود ان کا لقب جو تھا ام المساکین، یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا کہ مسکینوں کی خبر گیری فرمانے والی، ناداروں کی مدد کرنے والی. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو رشتہ اسلام سے مضبوط ہو، تو مسجد سے، نماز سے، تہجد سے گہرا تعلق ہو، اور سوشل ورک یہ ساری کی ساری کوئی دوسری این جی اوز کر رہی ہوں. دنیا میں سارے کام این جی اوز نے سنبھال رکھے ہیں، اور ضروری نہیں کہ انسان اس کام کے لیے کوئی این جی او بنائے تبھی جا کے کوئی اللہ کی نظر میں مقبول ہوگا. ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ بھی اس کے ارد گرد محلے میں، رشتہ داروں میں، جو ضرورت مند لوگ ہوں ان کی مدد کرنا، ان کی خبر گیری کرنا اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے. ہم بہت سے پہلوؤں سے جب منفی طور پہ اپنی قوم کا، اپنے افراد کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم کہیں اپنے آپ کو بالکل گرا ہوا بیان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم پاکستانی قوم بہت بالکل ہی پست ہیں، کسی کار خیر میں ہمارا کوئی شمار نہ ہو، یہ بھی مناسب نہیں. یا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے بہت زیادہ اچھے کام ہو رہے ہیں، سوشل ورک ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی ہماری کمزوری ہے، کہ اس طریقے سے، کہ جس طریقے سے اسلام چاہتا ہے وہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہو پاتی. آج غیر مسلم ممالک کے لوگ مثالیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں، جنہوں نے وہاں زندگیاں گزاری ہیں، رہتے ہیں، کہ ایک کتے کے بھی وہاں پہ حقوق ہوتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ کتے کے بھی رائٹس ہیں، اور نہ صرف کہ رائٹس ہیں بلکہ اس کی وہاں پہ رسپیکٹ بھی ہے. اس کو مارنا، اس کو تنگ کرنا قابل سزا جرم شمار ہوتا ہے، تو اس کے بڑے حقوق ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ جانور یہ مخلوقات ان کا اسلام سے انسان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بنظر غائر دیکھا جائے تو ان سب کی جڑیں جا کے ملتی اسلام سے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھوکا مر جائے، کچھ روایت میں آتا ہے اونٹ یا اونٹ کا بچہ بھوکا مر جائے، تو عمر بن الخطاب سے فرمایا کہ قیامت میں سوال ہوگا کہ فرات کے کنارے وہ جانور بھوکا کیوں مرا. اب کسی بھی ایک جانور کا نام لے دیو، چاہے بکری ہو چاہے اونٹ ہو چاہے کتا ہو، اصل مطلب یہ ہے ان کے بیان کرنے کا کہ میری حکومت اور خلافت ہوتے ہوئے فرات کے کنارے پہ اگر ایک جانور بھی بھوک سے مرے گا تو قیامت میں عمر سے سوال ہوگا کہ وہ تمہارے حاکم وقت ہوتے ہوئے کیوں بھوکا مرا، وہ کوئی بھی جانور ہو، اس کی کفالت، اس کی دیکھ بھال، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہونا، یہ گویا کہ حاکم وقت کی ذمہ داری کہ اپنے ان جانوروں کا بھی خیال وہ رکھے جو آج غیر مسلم، جن کو ہم انگریز یا جن کو ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، وہ ان چیزوں کی کیئر کرتے ہیں. ہمارے یہاں جہاں تک تعلق ہے، انفرادی طور پہ بہت سے ادارے الحمدللہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں. جہاں تک مدارس کا تعلق ہے، مدارس خود ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے، ایک رفاہی ادارہ ہے، ایک دار المساکین سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ بھی میجورٹی جو ہوتی ہے طلبہ کی یا طالبات کی وہ نادار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے وہاں پہ رہنا سہنا، کھانا پینا، کتابیں، تعلیم، ان سب کا انتظام مدارس والے کرتے ہیں. یہ خود ایک گویا کہ دار المساکین بن جاتا ہے کہ جہاں پہ غریبوں کی اس طرح مدد بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ان کو تعلیم سے بھی آراستہ کر دیا جاتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو سوشل ورک ہیں اس کے اندر کوشش کریں آگے بڑھنے کی. اب یہ مساجد کے اندر جو پانی کے ڈسپینسر رکھے ہوئے ہیں، جو شخص اس پانی کی بوتل کو اٹھا کے صرف اس کے اوپر رکھ بھی رہا ہے، ڈسپینسر کے اوپر رکھ دیا، یہ بھی ایک کار خیر ہے. جتنے لوگ اس سے پانی نکال کے پئیں گے اس کو ثواب ملے گا. حدیث پاک کے اندر جو ذکر آتا ہے کہ خاتون ایک کنویں پہ پانی پینے آئی، جن کی ساری زندگی بڑے بڑے گناہوں میں گزری تھی، اور پانی پی کے جب وہ چلی ہیں تو ایک کتا پیاسا وہاں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے اس کتے کو بھی پانی پلا دیا. اللہ رب کریم نے اس پانی پلا دینے کی وجہ سے ان خاتون کو بخشش کے پروانے جاری فرما دیے کہ جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی. تو جو اللہ ایک اس جانور کو پانی پلا دینے کے سبب کسی خاتون کے زندگی بھر کے سارے بڑے گناہ چھوٹے گناہ معاف فرما دیں، تو وہ اللہ جب کسی انسان کو، کوئی انسان پانی پلا رہا ہو، اس کی مدد کر رہا ہو، تو اللہ اس کو بغیر معاف کیے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، تو ان صحابی کا ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ آپ کو دیکھ کر ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے اور زار و قطار رونے لگا. آپ اس کے پاس قریب تشریف لائے، اس کے سر پر، اس کی کنپٹی پر ہاتھ پھیرا، اور وہ دیکھتے دیکھتے اونٹ آپ کی اس دست شفقت کے پھر جانے کی وجہ سے خاموش ہوا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس اونٹ نے بتایا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور غذا کم دیتا ہے، آرام بھی کم دیتا ہے. تو آپ نے مالک کو بلا کے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تمہارا یہ مویشی شکایت کر رہا ہے، آئندہ مجھے اس سے شکایت نہ ملے، اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لو، زیادہ مشقت نہ ڈالو، اور اس کو اس کی محنت کے مطابق کھانا کھلاؤ. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خچر کو دیکھا اس پر کسی نے کافی ساری اینٹیں لادی ہوئی تھیں اور لاد کر لے جانے کی تیاری کر رہا تھا. آپ قریب تشریف لائے, آپ نے اس کی بہت ساری اینٹیں آف لوڈ کر دیں, اتار دیں, کم کر دیں. مالک نے پوچھا یہ کیوں کیا, یہ تو جانور اٹھا لے گا بوجھ. آپ نے فرمایا اس کا بھی حق ہے, اس کی طاقت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالو, اس سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. آج ہمارے یہاں جو جانور کو حال ہے, اللہ کی پناہ کے دیکھ کے دل لرز جاتا ہے کہ گدھے گاڑی پر یا گھوڑا گاڑی پر یا اونٹ گاڑی پر, خاص طور پہ گدھے گاڑی پر منو ٹنو اس کے اوپر وزن لاد کر پھر خود اس کے اوپر بیٹھ کر چل چلاتے دھوپ میں اس کو چلا رہے ہیں. نہ چلے تو ڈنڈے چمڑے کے کوڑے مارتے ہیں, چمڑی اجڑ جاتی ہے. کہیں دیکھتا ہوں کہ مالک نے جب کام پورا کر لیا چل چلاتی اتنی خطرناک دھوپ میں بیچ دھوپ میں کہیں بھی درخت کے ساتھ باندھ کے چھوڑ دیا. اتنا دل دکھتا ہے کہ انسان اگر واقعتاً انسان ہو تو اس کو اللہ کی ہر مخلوق سے ایک ہمدردی ہوتی ہے, خاص طور پہ اپنا پالا ہوا جانور. چار چھ مہینے پہلے ایک جگہ کام ہو رہا تھا تو چھت کے لیے سریا میں نے بک کرایا کہ جی سریا بھیج دیں. تقریباً اچھا خاصا تھا, 18 من کے قریب ایسا کچھ, بہت بڑی کوانٹٹی تھی, پورے 120 گز کے گھر کی چھت کی. اچھی بڑی فیکٹری سے آرڈر بک ہوا, فون کیا, ان صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے. 2 بجے فون آیا کہ وہ سریا لوڈ کر کے بھیج دیا. میرے ذہن میں تھا کہ جی آدھے پونے گھنٹے میں پہنچ جائے گا, کسی شہزور وغیرہ ٹرک میں لوڈ کر کے بھیجا ہوگا. میں نے پوچھا کہ کس چیز پہ بھیجا, انہوں نے کہا کہ جی گدھا گاڑی پہ لوڈ کر کے بھیجا ہے. اچھی خاصی گرمی تھی اس وقت بھی, مجھے بڑا سنتے ہی رحم آیا کہ گدھے کے اوپر اتنا وہ سریا لوڈ کر کے بھیج دیا. اور انہوں نے ٹائم کا ڈیوریشن بھی بتا دیا کہ تقریباً مغرب کے آس پاس وہ پہنچے گا, اور کہاں سے لیاقت آباد سے لے کے چلے گا, اور وہ صفورہ گوٹ سے بھی آگے کے علاقہ وہاں پہنچنا ہے. اللہ کی پناہ. اور وہی ہوا, مغرب کی اذانوں کے آس پاس وہ گدھا گاڑی پہ اس کا مالک یہ منو ٹن سریا لے کر وہاں پہنچا. اتنا میرا دل خراب ہوا اور میرا دل اتنا رویا اس جانور کو دیکھ کر کے, یا اللہ چند پیسے کمانے کے لیے, کرایہ بھی اس کا میرے خیال سے 2500-3000 ایسا کچھ تھا. وہ پسینے میں شرابور, میں نے اس کے مالک سے پوچھا کہ دیکھنے میں گدھا اچھا طاقتور تھا, تو اس نے بتایا خچر ہے یہ, تو اچھا اونچا تگڑا تھا, لیکن پورا اس کا جسم بےچارے اس خچر کا پسینے میں شرابور, اتنا سریع لدا ہوا. کہاں زہر 1 بجے 1:30 بجے کا چلا ہوا بےچارہ پیدل لیاقت آباد سے سفورا گھوٹ. میں کافی دیر تک اس کو پیار کرتا رہا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا. اس کو پھر میں نے پانی وانی منگا کے دیا کہ بھائی اس کو پانی پلاؤ, تم لوگ رحم کیا کرو اللہ کی مخلوق پر. اتنی دھوپ میں کہاں سے تم لے کر آ رہے ہو, کہاں اس کو بےچارے کو اتنا وزن. بہرحال عجیب دنیا ہے, ہمارے ہاں ان چیزوں پر کوئی احساس نہیں ہے, اکثر دیکھ کے دل دکھتا ہے. پھر بھی اچھے دل والے لوگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے جانوروں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ ان بوڑھوں کی, ان بیواؤں کی, ان نادار فیملیوں کی, خاندانوں کی, یا ذہنی مرض کی بڑی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے کہ جن کو اپنوں نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا, جن کو اولڈ ہومز ہم کہتے ہیں. شروع میں جب یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا تو مسلمانوں کی اس کی بڑی مذمت ہوئی کہ یہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ اولڈ ہوم قائم ہوئے. اور آج بھی اگر کوئی وہاں پہ جا کے ہم جیسا نارمل انسان ایک جھلک دیکھ لے تو دل دہل جاتا ہے. بڑی عجیب عجیب غریب داستان ہوتی ہیں. کچھ تو واقعتاً لا وارث ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی وارث ہی نہیں رہا تو وہ ان جگہوں میں جا کے ان کو پناہ مل گئی. لیکن کچھ ایسے ہیں اپنے سگوں نے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرا دیا. سگی اولاد نے اپنی ماں کو جمع کرا دیا, سگے بھائی نے بہن کو ایڈمٹ کرا دیا اور پلٹ کے پوچھتے نہیں ہیں. تو بڑی عجیب و غریب داستان ہے, لیکن وہ ادارے قابل تحسین ہیں کہ جو ان بوڑھے مردوں, عورتوں, بیماروں, مریضوں, لاچاروں کی واقعتاً خدمت کرتے ہیں, دل سے خدمت کرتے ہیں, ان کے پہننے اڑنے کا, ان کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں. بہت سے حضرات رمضان میں ایسے اداروں کو جا کے وزٹ بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیکن ایک مستقل بنیادوں پر امت مسلمہ میں وہ باقاعدہ ایک اچھا کوئی اس طرح کا ملکی سطح پر ایسی فضا کا قائم ہونا جہاں پر انسانوں کی بھی اور جانوروں کی بھی پوری قدر و قیمت ہو, وہ چیزیں مجموعی صورتحال نظر نہیں آتی جو کہ ہونی چاہیے. کل ہی ہماری گفتگو ہو رہی تھی ترکی سے متعلق بہن بہنوں سے, وہ ترکی میں کافی وقت لگا کر رہ کر آئے ہیں, تو وہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں کے عام جنگلی کتے بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور بڑے قانون ان کے لیے بھی کہ کوئی ہلکا سا بھی ان کو اگر تکلیف پہنچائے تو فوراً یا تو سزا ہو جاتی ہے جرمانہ, اور بالکل کوئی ان کو تنگ نہیں کر سکتا. ہر جانور کی کوئی نکی یعنی ایک رائٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, جو پانچ آیتیں میں نے تلاوت کی, اس کے نتیجے میں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چیزیں ذکر فرمائی وہ ہم سب کے لیے قابل فہم ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرنے کی زندگی میں کوشش کریں کہ جس کو ہم رفاہی کام کہتے ہیں. اپنی ذات کے لحاظ سے کوئی رفاہی کام کر دینا, کسی کی کوئی مدد کر دینا, کسی کے کام آ جانا, یہ بہت بڑا اجر ثواب کا ذریعہ ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا غالباً حضرت معاذ سے کہ جب سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ ایک پیالی پانی زیادہ ڈال کے شوربہ زیادہ کر دو, اور جب سالن پک جائے تو اس میں سے تھوڑا سا سالن اپنے آس پڑوس میں بانٹ دو, پڑوسی کو دے دو. تو یہ سب وہ سوشل ورک ہیں کہ دوسرے کی خدمت کر دو, دوسرے کو کھلا دو. کہیں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی نظر آئے ضرورت مند اس کو کھلا دیں, اس کو اپنی جیب سے خرچہ کر کے اس کو کھانا کھلا دیں. جب انسان کام کرنا شروع کرتا ہے اللہ پاک خود بخود بہت سارے راستے نکال دیتے ہیں. رمضان المبارک میں عموماً لوگوں کا کافی نیکی کا جذبہ ہوتا ہے, نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ رمضان میں ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رمضان کے بعد بھی ان مواقع کو تلاش کرتے رہیں اور جہاں موقع ملے وہاں کسی نہ کسی کار خیر میں حصہ لے لیں. کنواں کھدوا دینا بہت عظیم کام ہے کہ کہیں کنواں کھدوا دیا, زبردست کام. ملکہ زبیدہ نے حجاج کرام کے لیے نہر بنوائی تھی, آج تک اس کے آثار باقی ہیں. اب وہ گزر گئیں, دنیا سے چلی گئیں, لیکن ان کی بنائی ہوئی نہر کا نام ہے, جتنے حجاج نے اس سے سرابی کی ہوگی سب ثواب ان کے کھاتے میں جمع ہوگا. تو ان کار خیر کا جذبہ اپنے اندر رکھنا یہ سب ہمارے لیے ایک سبق ہے اسلام کا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان انسان کی رسپیکٹ کرے. اس میں بہت ساری چیزوں میں جو خدمات کی ہیں اس میں اسلام کی کنڈیشن بھی نہیں, اس میں انسان ہونا شرط ہے. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے ایک جلسے میں تشریف لائے, بڑا عظیم الشان جلسہ تھا. جلسے کے اختتام کے بعد وہاں کے منتظمین کی طرف سے دعوت کا انتظام تھا, کھانے کا انتظام تھا, حضرت دسترخوان پہ بیٹھے کھانا تناول فرمانے لگے. تو ایک سوئی پر وہ صفائی فائی کام میں لگا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ جمع دار کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, حضرت کی نگاہ اس پر اٹکی ہوئی تھی. اس کو اشارہ کر کے بلایا, لوگوں نے دھتکارنے پہ چاہا, حضرت نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤ, بلا کے اپنے پاس دسترخوان پہ بٹھا لیا. اب اس جمع دار پر گھڑوں پانی پڑ رہا ہے, حضرت کیا کر رہے ہیں, ایک لقمہ خود کھا رہے ہیں, ایک لقمہ بنا کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. آلو آدھا توڑ کے خود کھا رہے ہیں، آدھا آلو اس کو کھلا رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، وہ سر پر کھانا کھاتا جاتا ہے، آنسو ٹپکتے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد حضرت سے کہتا ہے حضرت میں بھی بھاگم بھاگ آ رہا ہوں، مجھے آپ سے کام ہے۔ فوراً قریبی گھر تھا، اپنے سارے گھر والوں کو بیوی بچوں کو لاتا ہے اور حضرت سے کہتا ہے کہ جی مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے، میں آپ کے اس مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں جو اتنا اچھا مذہب ہے، ہمیں تو خود اپنی برادری والے اچھا نہیں سمجھتے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے، اور آپ اتنے بڑے عالم، لوگ آپ کا بیان سننے آئے ہوئے اتنا مجمع، اور آپ نے مجھ ناچیز کو اتنی شفقت فرمائی کہ اپنے ہاتھ سے لوگ میں بنا بنا کے کھلا رہے ہیں، اس سے اچھا مذہب کیا ہوگا، مجھے آپ اسلام میں داخل کیجئے۔ ایسے واقعات اگر خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، حیات طیبہ میں بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مہمان آیا گھر میں، اپنے قیام کروایا اس کو، اتنا کھاتا تھا، جتنی روٹیاں پکی سب کھا گیا، بکریوں کے دودھ سارے پی جاتا تھا، اور آخر میں گیا تو بستر پہ غلاظت بھی کر کے چلا گیا۔ پھر اللہ کا ہدایت کی توفیق دینی تھی، کوئی چیز بھول کے گیا تھا، اب وہ اپنے تئیں تو ایک طرح سے تنگ کر کے گیا تھا، لیکن واپس آیا اس چیز کے لینے کے لیے، اس نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ آپ کے اتنے اچھے اخلاق، میں اتنا کھانا بھی کھاتا تھا، غلاظت بھی کر کے گیا، پھر پلٹ کر آیا، اسی محبت کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، اسی مسکراہٹ کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اسلام لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ کسی نے تلوار اٹھائی آپ کی اور آپ آرام فرما رہے تھے درخت کے سائے میں، دشمن نے تلوار اٹھائی، خوش ہو گیا کہ آج تو ان پر قابو پا لیا، تو پوچھتا ہے میں عاصم کا منی، کون بچائے گا آج تمہیں مجھ سے؟ آپ بردستہ فرماتے اللہ، بس اللہ جو نکلتا ہے اس کے ہاتھ کپ کپ آتا ہے، تلوار گر جاتی ہے، اور پھر آپ تلوار اٹھاتے ہیں، اب آپ اس کی طرف تلوار سونپتے ہیں اور فرماتے ہیں میں عاصم کا منی، تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ تو فوراً معافی مانگتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ میری جان آپ کے حوالے ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں۔ آپ معاف فرما دیتے ہیں اور آپ کے درگزر دیکھتے فوراً مشرف و اسلام ہو جاتا ہے۔ تو کافروں کے ساتھ بھی اسلام نے حسن سلوک سکھایا ہے، ٹھیک ہے، ان سے حب قلبی جو کہلاتی ہے کہ وہ رکھنا منع ہے، کہ ان کے اعتقاد کو ہم اپنے اعتقاد بنا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ ہمدردی کرنا یا حسن سلوک کرنا، اچھائی کرنا، ان تمام چیزوں کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی ایک عیسائی بادشاہ کا وہاں کے عیسائیوں کو خط آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے، اب ہم بڑے طاقت میں ہیں، تم لوگ وہاں موجود ہو، خاموش رہ رہے ہو، بالکل پوری مدینہ کی اور اسلام کی ریاست تم لوگوں سے بے خطر ہے، اگر تم لوگ مناسب سمجھتے ہو تو باہر سے ہم فوج کی چڑھائی کرتے ہیں، اندر سے تم لوگ بغاوت کرو اور ہم اس طرح مسلمانوں کو قبضے میں لے لیں گے، ان کی ریاست میں قابض ہو جائیں گے۔ تو مدینہ طیبہ کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ کو لکھ کے بھیجا کہ ہمیں تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہت نہیں چاہیے، مسلمانوں کے اس خلیفہ کے دور میں جتنا ہماری جان کا، مال کا، عزت کا احترام ہے اور خیال ہے، ہمیں تم سے ڈر ہے، اس سے زیادہ امن ہمیں اس خلیفہ کے زمانے میں ملا ہوا ہے، تو ہمیں تمہاری یہ بغاوت نہیں چاہیے، صاف عیسائیوں نے لکھ کے بھیج دیا۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے اس کی انسانیت کی خدمت کہ ہم دوسرے کے کام آئیں تو وہ مسلمان مسلمان ہوتا ہے۔